آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری مرض میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ قلم اور کاغذ لے آؤ تاکہ میں تمہیں کچھ باتیں لکھوا دوں تاکہ امت میرے بعد گمراہ نہ ہو. تو اسی بات کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ آپ کی طبیعت بہتر نہیں ہے, بوجھل ہے, ناساز ہے, لہذا انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں بہت نصیحتیں فرمائی ہیں اور قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے. تو آپ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قلم اور کاغذ نہیں لائے. حالانکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو فرمائی یہ بالکل اس آخری دن کی بات تھی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے, اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بات فرمائی تھی یہ اسی مرض میں دنیا سے رخصت ہونے سے 3 دن پہلے ارشاد فرمائی تھی. لیکن بعض لوگوں نے اس بات کو پہاڑ بنا دیا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کی ایک طومار ہے جو انہوں نے کھڑی کر دی اور کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاوٹ بن گئے وصیت لکھنے میں, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے. بات یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو خوب سمجھتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ضروری بات لکھوانا چاہتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو لکھوانے سے روک نہیں سکتی, اس لیے کہ حق بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں صرف حضرت عمر فاروق کے کہنے سے نہیں روک سکتے اس سے. اور بے آئی نہیں یہی بات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے فرمائی تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بظاہر اس پر عمل نہیں کیا, اتھال وغیرہ نہیں لائے. تو بات یہ ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے جو کچھ کیا بالکل صحیح کیا, اور اس بنا پر کیا کہ سیدنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ طبیعت بہتر نہیں تھی, تو اگر چھوٹے یہ محسوس کریں کہ بڑوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اگر کوئی حکم وہ دے رہے ہیں اور اس حکم کی تعمیل کی وجہ سے ان پر اور زیادہ بوجھ ہوگا, تو ایسے وقت میں اگر تعمیل نہ کی جائے ان کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے تو یہ عین ادب ہے, یہ بے ادبی کی بات نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو اعتراض کیا جاتا ہے لیکن بے آئینی نہیں اسی بات پر حضرت علی پر اعتراض نہیں کیا جاتا, حالانکہ بات دونوں ایک ہی. بہرحال ایک بات تو یہ بات بتلانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کاغذ منگوایا, قلم منگوایا یا تھال منگوایا اور دونوں حضرات نے اس کی تعمیل نہیں کی تو اس کی وجہ بے ادبی نہیں تھی, بلکہ یہ حضرات تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 1000 جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. جہاں آپ کا پسینہ گرتا تھا وہاں اپنا خون بہانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے. اس لیے یہ کہنا کہ ان حضرات نے تعمیل نہیں کی یہ بات تو مناسب نہیں ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ عین ادب تھا کہ انہوں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کا اور آپ کی صحت کا خیال کیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح بھی فرما دی, جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ وہ کیا لکھوانا چاہتے تھے. چنانچہ آپ نے فرما دیا کہ الصلاۃ والزکاۃ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں صلاۃ کے ساتھ زکات بھی ہے, اور سیدنا عمر فاروق کی جو روایت ہے اس میں الصلاۃ و ما ملکت ایمانکم, اس میں زکات کا لفظ نہیں, لیکن بہرحال دونوں حدیثوں کو اگر ملائیں تو الصلاۃ و زکات و ما ملکت ایمانکم آپ نے فرما دیا. یعنی آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے اہم ترین بات جو تھی وہ یہ تھی کہ آدمی یعنی دو قسم کے حقوق ہیں, ایک مالی حقوق ہیں ایک جانی حقوق ہیں. جانی حقوق سے مراد نماز وغیرہ ہے, اس کی ادائیگی, اس کا اہتمام کرنا چاہیے, اور مالی حقوق سے مراد زکات وغیرہ ہے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وما ملکت ایمانکم, حقوق العباد میں سے اپنے ماتحتوں کا خیال کرو. اصل ترجمہ تو اس کا یہ تھا کہ وما ملکت ایمانکم کے اپنے لونڈی اور غلاموں کا خیال رکھو. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ یوں فرماتے تھے کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو. تو اس ترجمہ کرنے تمام ماتحت اس میں آ جاتے ہیں, اس میں نوکر چاکر بھی آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے جس کا جو بھی ماتحت ہے وہ اس حکم میں آ جاتا ہے. تو اس کا جو الفاظ ہیں وہ بڑے جامع ہیں کہ جو بھی ماتحت ہیں تمہارے تم ان کا خیال رکھو. میں نے جو آیت تلاوت کی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نماز نہ پڑھنا یہ مشرکانہ عمل ہے. اس لیے ایک تو نماز پڑھنے کی اہمیت کو واضح فرمایا, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو نماز کا خیال رکھو. نماز ایک ایسا حکم ہے کہ قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ اللہ رب العزت نے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا حکم آیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ اس سلسلے میں بڑا اہتمام فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جب بھی کوئی شخص اصلاحی تعلق کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے اس سے اجمالی توبہ کا کہتے ہیں کہ اجمالا توبہ کر لو, اور اجمالی توبہ کے بعد پھر تفصیلی توبہ کے لیے کہا جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز ایک ایسا حکم ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. روز محشر کے جان گرداز بوت اولی پرسش نماز بوت, یعنی روز محشر جو جان کو پگھلا دینے والا دن ہوگا سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا. اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے, جانی حقوق میں سب سے پہلے کہ ہماری نماز میں سے کچھ رہ تو نہیں گیا, کچھ ہمارے ذمے باقی تو نہیں. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو توبہ کراتے کہ بھئی ایک تو اجمالی توبہ کرو. اجمالی توبہ میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ اب تک جن جن احکام کی تعمیل میں مجھ سے کوتاہیاں ہوتی رہیں, چاہے وہ حقوق العباد ہوں چاہے وہ حقوق اللہ ہوں, ان سب سے میں توبہ کرتا ہوں جو کوتاہیاں میں نے کی ہیں, آئندہ میں اس قسم کی کوتاہی نہیں کروں گا. تو تمام قسم کے گناہوں سے توبہ کرنا یہ تو اجمالی توبہ ہے, اور تفصیلی توبہ جو ہے اس میں تمام چیزیں وہ آ جاتی ہیں کہ جن کی ادائیگی یا جن کی تلافی کرنا اب ممکن ہے تو تلافی کرے, جس کی تلافی ممکن نہیں ہے تو توبہ و استغفار کرے. تو ان میں سے ایک چیز نماز ہے, زکات ہے, اور اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا کہ الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم, کہ نماز کی تلافی, نماز کا سوچے کہ بھئی میں جب سے بالغ ہوا ہوں اس وقت سے اب تک میرے ذمے کتنی نمازیں ہیں, اور بلوغ کا زمانہ فقہا نے پہلے 15 سال لکھا تھا لیکن محتاط علماء کرام جیسے کہ ہمارے زمانے میں ہمارے اپنے آنکھوں کا مشاہدہ ہے کہ ہمارے دیار میں 14 سال کے بچے بالغ ہو جاتے ہیں عام طور پر, تو 14 سال کے بعد سے خیال کر لے. مثلا کوئی شخص اگر کسی کو یاد ہے تب تو کوئی حرج نہیں, لیکن یاد نہیں ہے تو 14 سال کے بعد سے نماز کا حساب کر لے. اب مثلا کسی نے اگر یہ خیال کیا کہ 3 سال میں نے نمازیں نہیں پڑھی تو اسے چاہیے کہ ایک کاپی پر یہ بات لکھ لے کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں 3 سال کی نماز کی ادائیگی میرے ذمے ہے, اور جب سے نماز شروع کر دے وہ تاریخ بھی لکھ لے کہ آج سے میں نماز شروع کر رہا ہوں قضا نمازیں. اگر خدا نہ کرے میرا انتقال ہو جائے اور میں نمازیں ادا نہ کر سکوں تو یہ وصیت بھی لکھ دے کہ میری طرف سے نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے میرے مال میں سے. یہ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم نے وصیت نہیں کی تو ایسی صورت میں جو مال تم چھوڑ جاؤ گے وہ تمہارے ورثہ کا ہو جائے گا. اب چاہے لاکھوں روپے کے وہ مالک ہوں لیکن ان کے ذمے یہ فرض نہیں ہے کہ تمہاری طرف سے جو ہے وہ نماز کا فدیہ ادا کریں یا کوئی اور فدیہ ادا کریں, کیونکہ اب تو یہ مال ان کا ہو گیا. البتہ اگر وصیت کی ہی ہوگی تو پھر کم از کم تہائی مال میں سے وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں. یوں تو اگر کوئی نیک بچہ ہے, والد نے کچھ بھی اگر نہیں چھوڑا لیکن اسے پتا ہے کہ کچھ نمازیں رہ گئی ہیں اور وہ ساری نمازوں کو فدیہ ادا کرے تو امید ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے, اور اس کے لیے انشاءاللہ یہ بات سعادت کی بات ہوگی. لیکن بہرحال اس معاملے کا اہتمام ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اگر رہ گئی ہیں نمازیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کی ادائیگی کا اہتمام کریں, ایک کاپی پر اس کو نوٹ کریں لکھیں, تاکہ اگر ہم مر بھی جائیں انتقال بھی کر جائیں تب بھی نماز کا ادائیگی کا اہتمام ہو جائے, ان کا فدیہ ادا ہو جائے کم از کم. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جس طرح نماز کی اہمیت ہے زکات کی بھی اہمیت ہے. بہت سے تاجر، بہت سے لوگ زکات تو ادا کرتے ہیں لیکن اس اہتمام کے ساتھ ادا نہیں کرتے کہ وہ ایک ایک چیز کا حساب کریں، بلکہ اندازن زکات نکالتے ہیں کہ صاحب میری ملکیت میں شاید اتنے لاکھ کا مال ہوگا، اس پر زکات نکال دی. تو یاد رکھیے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. اس میں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم تمام مال کا حساب نکالیں اور صحیح صحیح حساب کر کے اور پھر اس کے بعد زکات کا اہتمام کریں. بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ صاحب عورت زکات کیسے ادا کرے، اس کے پاس تو پیسے تو ہیں نہیں، صرف سونا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر سونا ہے تو زکات بھی تو سونے ہی پر ہے. جس طرح اگر کسی کے پاس رقم ہو 10 لاکھ روپے ہوں تو کیا ان پیسوں میں سے زکات ادا نہیں کی جاتی؟ انہیں 10 لاکھ میں سے زکات ادا کی جائے گی. اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس پائی پیسہ نہیں ہے تو جو سونا ہے اسی سونے میں سے کچھ حصہ بیچ کر زکات ادا کرے. لیکن یہ سمجھنا کہ صاحب چونکہ پیسے نہیں ہیں اس لیے سونا تو آپ بیچ نہیں سکتے. ایک صاحب نے باقاعدہ یہ مسئلہ لکھا اور انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی سونا بیچنا. تو حالانکہ سوچنا چاہیے کہ اگر پہلے جو ہے سونا 150 روپے تولا تھا تو آج 25,000 روپے تولا ہے تو بڑھ ہی گیا نا، کم تو نہیں ہوا. اور زکات کے مقدار وہی ہے 2.5%. تو بہرحال یہاں اس وقت مسائل مقصود نہیں ہے بیان کرنا، لیکن یہ کہ اہتمام کرنا چاہیے کہ زکات کی ادائیگی بھی ہم اہتمام کے ساتھ کریں. اور بزرگان دین نے اس کا طریقہ بھی بڑا اچھا یعنی ہمارے لیے بتلا دیا کہ نماز کا معاملہ تو یہ ہے کہ کسی کے ذمے مثلاً 3 سال کی یا 10 سال کی نمازیں رہ گئی ہیں تو وہ اپنی نماز شروع کرے اور نیت کرنے میں یہ معاملہ رکھے کہ میری ذمے جتنی بھی فجر کی نمازیں ہیں ان میں سب سے پہلی فجر کی نماز میں ادا کرتا ہوں. اسی طرح ظہر میں کہ اب تک جتنی ظہر کی نمازیں میرے ذمے ہیں ان میں سب سے پہلی ظہر کی نماز کی میں نیت کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے پھر آخر تک کرتا رہے. یعنی روزانہ یہی نیت کرے، یقینا جتنی نمازیں ادا ہو جائیں گی ہو جائیں گی اور جو رہ جائے گی وہ سب سے پہلی رہ جائے گی. اس طرح سے سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی نماز ادا کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ قضا نمازوں کی ادائیگی میں اللہ نے ہمارے لیے بڑی وسعت رکھی. فجر کی نماز کے بعد ویسے تو نفلیں پڑھنا مکروہ ہے، سنتیں پڑھنا مکروہ ہے، لیکن قضا نمازیں فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں. تو یہ توسو بھی ہے ہمارے پاس کہ فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کی ادائیگی آج اس کا اہتمام کر لے. اس میں یہ سہولت رہے گی کہ کم از کم ایک سال جب گزرے گا تو خود بخود معلوم ہو جائے گا بھی ایک سال کی نماز ادا ہو گئی. اور ساتھ میں ایک چارٹ بھی بنا لے، اس چارٹ کے ذریعے سے ہمیں روزانہ اس پر لکھتے بھی رہے کہ آج کی فجر کی نماز ادا کر لی گئی، ظہر ادا ہو گئی، اس کو باقاعدہ ٹک مارک کر دیا جائے، اس کو نشان لگا دے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ اگر اچھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنی شروع بھی کر دے، یعنی قضا نمازیں شروع کر دی اور اسی طریقے سے وصیت بھی کر دی، اب اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو امید ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اس نے جو کرنے کا کام تھا وہ کر لیا، جو تلافی وہ کر سکتا تھا جس حد تک اس نے اس کی تلافی کرنی شروع کر دی تھی. اس لیے امید ہے کہ اگر انتقال ہو گیا اور وقت نہیں ملا اس کو باقی نمازیں ادا کرنے کا، تو اس نے اس تلافی کا ایک اور طریقہ اختیار کیا کہ نماز کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت بھی لکھ دی. اس لیے اب اس کے تہائی مال سے اس کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. بالفرض اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کے ذمے جو تھا اس نے وہ کر لیا، تو انشاءاللہ امید یہ ہے اللہ نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے. اور زکات کا معاملہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے احکام کی تعمیل نہ کر پائے. لہذا وہ یہ ضرور کوشش کرے گا، مثلا آج ہم نے توبہ کی، اب یہ کہے گا صاحب نماز پڑھنا تو واقعی بہت اچھا عمل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بھائی اب اتنے عرصے تم نے نماز نہیں پڑھی، تو اب یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ شروع کریں گے، آج چھوڑ دو کل سے شروع کریں گے، پکی نماز پڑھنی شروع کریں گے. آج یہ کہ کچھ کام ہے اور وہاں بھی جانا ہے، یہ بھی جانا ہے، تو جہاں اتنے دن صحیح وہ آج ایک اور دن صحیح، اب یہ کہ کل سے شروع کریں گے. تو کل کرتا ہے کل تیری کبھی آتی نہیں والی بات ہو جائے گی کہ کل کبھی نہیں آئے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. اور فرمایا کہ اپنے آپ کو عد نفسك من اصحاب القبور، اپنے نفس کو جو ہے اپنے آپ کو اصحاب قبور میں شمار کرو. صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، اور شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو. تو اس لیے اس وقت کو ٹلا دینا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ جب ہم توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ایک بات ڈال دی، تو فوری طور پر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ تو الصلاۃ والزکات. اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کا گویا خلاصہ پیش کر دیا. یہ جو آپ نے آخری وقت میں یہ وصیت فرمائی، گویا پورے دین کا خلاصہ ہے اس میں، کیونکہ آپ ساری زندگی دین کی باتیں بتاتے رہے، لیکن آخری وقت میں جو بات آدمی کرتا ہے وہ اہم ترین بات ہوتی ہے. اس لیے آپ نے صلاۃ اور زکات اور اسی طریقے سے وہ مملکت ایمانکم، ان تین باتوں کا فرما دیا کہ بھائی نماز اور زکات کا خیال رکھو اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کا خلاصہ پیش کر دیا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال کرو. حقوق اللہ میں سب سے اہم ترین نماز، اور پھر زکات ہے، اس کا خیال کرو. اور حقوق العباد میں یہ کہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا لحاظ رکھو، ان کا خیال رکھو. بات یہ ہے کہ عام طور پر ماتحت اپنے بڑے سے اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کیا کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ دلا دی کہ وہ تم سے اپنے حقوق نہیں مانگیں گے، لیکن تمہیں خود متوجہ ہونے چاہیے کہ ان کے حقوق ادا کرو. ایسا نہ ہو کہ وہ نہ مانگے اور تم بھی ادا نہ کرو، تو حقوق رہ جائیں گے. اس لیے اس طرف توجہ دلائی کہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرو. اور اس میں اس زمانے میں چونکہ غلام ہوا کرتے تھے، باندیاں ہوا کرتی تھیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ان کا ذکر فرما دیا. لیکن ہمارے اس زمانے میں چونکہ غلام اور باندیاں نہیں ہوتی، لیکن نوکر چاکر ضرور ہوتے ہیں، تو اس میں یہ بھی اہتمام فرما دیا کہ نوکر چاکروں جو ہمارے ماتحت ہی ہیں ان کا بھی لحاظ رکھو. اس سے پتہ چلا کہ ان کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھو. بعض اوقات آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، لیکن اپنی چالاکی کی وجہ سے ان کے حقوق کو بتاتا بھی نہیں، ان کی ادائیگی کی بھی فکر نہیں کرتا، حالانکہ یہ ذمہ داری ہے اس کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف بھی اشارہ کیا اور مزید فرما بھی دیا، یعنی دوسری روایات میں، کہ جو تمہارے ملازمین ہیں اور ماتحت ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، جو تم کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ اور جو تم پہنو وہ انہیں پہناؤ. مطلب یہ کہ اس میں ایسا ہے، وہ نہ کرو کہ اسے کچھ دے رہا ہو خود کچھ کھا رہے ہو، بلکہ جو تم کھا رہے ہو وہ انہیں کھلاؤ، جو پہن رہے ہو انہیں پہناؤ. اور ساتھ میں یہ فرمائے کہ انہیں کمتر یا حقیر مت سمجھو. چنانچہ آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے خدمتگار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ ہمارے لیے رہنمائی کا کام کر رہا ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، بلکہ ان دونوں نے یہ سوچا کہ حضرت انس کو خدمت میں پیش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ کے پاس کوئی خادم نہیں تھا اس وقت، اور یہ بچے تھے چھوٹے، 10 سال کی عمر تھی غالباً ان کی. تو دونوں پہنچے اور دونوں کہا، جا کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دے اور یہ آپ کی خدمت کیا کرے. آپ نے قبول فرما لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ رہے، اور جتنے عرصے خدمت میں رہے، حدیث میں آتا ہے کہ 10 سال میں آپ کی خدمت میں رہا، لیکن 10 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ کبھی ڈپٹا، نہ کبھی جھڑکا، نہ کبھی مارا، نہ کبھی کسی کام نہ کرنے پر یہ کہا کہ کیوں نہیں کیا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا. یعنی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ڈپٹا تک بھی نہیں، مارا پیٹا بھی نہیں کبھی. 10 سال کا عرصہ کہنے کو تو بظاہر منہ سے ہم نے زبان سے نکال دیا، لیکن معمولی عرصہ نہیں ہوتا. آدمی جب عمل کرے تو پھر پتہ چلتا ہے، تو یہ معمولی بات نہیں کہ 10 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزارا اور آپ نے اس طریقے سے کہ کبھی ان کو ڈانٹا ڈپٹا بھی نہیں. حالانکہ بہت سی کوتاہیاں جو انسان سے ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بلایا اور ان سے کہا کہ فلاں کام کر لو، کوئی کام کرنے کا کہا. وہ باہر گئے، دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں تو کھیل میں لگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اتنی دیر ہو گئی اب تک کام نہیں کیا، تو آپ باہر نکلے، آپ نے دیکھا کہ وہ کھیل رہے ہیں، لیکن آپ نے پہلے تو جو کام کرنا تھا وہ کر لیا، اور بعد میں آپ تشریف لائے تو اب انہیں خیال ہوا حضرت انس کو کہ بھئی مجھے کام کے لیے کہا تھا اور میں نے وہ کام نہیں کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں کھیل میں لگ گیا تھا اس لیے میں نے وہ کام نہیں کیا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، وہ کام میں نے کر لیا، جو کام تم نے نہیں کیا وہ کام میں نے کر لیا، لیکن اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کہا، نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بات بتلا دی کہ حسن سلوک بڑی چیز ہے. یقیناً اس پر وہ شرمندہ بھی ہوئے ہوں گے اور آئندہ کے لیے انہوں نے اہتمام بھی کیا ہوگا. تو بہرحال اگر ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک آدمی کرے، اچھا سلوک کرے، تو یقیناً قرآن مجید نے بھی کہا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ نہیں. یعنی جب آدمی کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے تو دوسرے کے دل میں بھی اس کے لیے احسان کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ میرا محسن ہے، لہذا اس کی پھر آدمی نافرمانی نہیں کرتا، کوشش کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، میں بھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کروں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اسی طرح سے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے، بلکہ قریب تھا کہ ماریں، یا بعض روایت میں یہ ہے کہ مار رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا فرمایا کہ یا ابا مسعود اللہ اقدر علیک منک علیک، جتنی قدرت تمہیں اس پر ہے اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت ہے. یعنی یہ تمہارا غلام ہے، ماتحت ہے، تو تم اس کو مار رہے ہو، پیٹ رہے ہو، ڈانٹ ڈپٹ رہے ہو، اللہ تعالیٰ زیادہ قدرت رکھتے ہیں، اور جتنی قدرت تمہیں اس پر ہے اللہ کی قدرت تمہاری قدرت سے بڑھ کر ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو کہاں تو تیش کا عالم تھا، مار رہے تھے یا ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ رہے تھے، اور کہاں یہ کہ فوراً فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے آزاد کیا. بعض روایت میں غالباً یہ آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں چھو لیتی. الیاذ باللہ، اس سے آپ اندازہ لگائیے. تو بہرحال سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. اسی طریقے سے ایک اور روایت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی غلام کو ڈانٹ ڈپٹ رہے تھے، تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ لعانین و صدیقین، یعنی لعنت کرنے والے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے اور صدیقین، یہ آپس میں جمع ہو جائیں؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا اور فوراً آزاد کر دیا، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس دن آپ نے اور بھی غلام آزاد کیے. تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جو نصیحت فرمائی وہ یہی تھی، الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے جب اپنے کان آپ کے ہونٹوں پر لے جا کر رکھے کہ میں سنوں آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، تو آپ یہی فرما رہے تھے الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز کا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو. اس سے اندازہ ہمیں لگانا چاہیے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی ہے، اور اس حکم کو اور ان چیزوں کی ادائیگی کو آپ نے آخری وقت میں بیان فرمایا تاکہ کوئی نماز کا تاریخ نہ بنے. اس لیے نماز کو بغیر عذر کے ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ کافروں جیسا عمل ہے. جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی اس نے کفر کیا. بعض ائمہ حضرات تو اس ظاہری روایت کی بنا پر جو نماز نہیں پڑھتے انہیں کافر ہی کہتے ہیں، اور مرنے پر وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ بھی نہ کیا جائے، بلکہ کپڑے میں لپیٹ کر ایک گڑھے میں ڈال دیا جائے، بس نماز جنازہ بھی پڑھنے کا حکم نہیں ان کے نظر میں. غالباً امام احمد بن حنبل وغیرہ رحمہ اللہ، یہ تو اللہ آپ دعا دیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کافروں جیسا عمل کیا. چونکہ کافر نماز نہیں پڑھتے، تو ایک مسلمان ہوتے ہوئے آدمی نماز نہ پڑھے تو یقیناً کافروں جیسا عمل ہے، کفری عمل ہے. یہ نہیں ہے کہ کفر کافر ہو گیا. البتہ خدا نہ کرے اگر کوئی نماز کا ہی منکر ہو جائے، وہ ایک الگ بات. نماز کا منکر ہونا گویا اللہ تعالیٰ کا حکم کا منکر ہونا ہے، قرآن مجید کا منکر ہونا ہے، اس اعتبار سے وہ کافر ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے نماز میں نماز کی ادائیگی کا حکم دیا، اقیم الصلاح، نماز ادا کرو. اب خدا نہ کرے کوئی شخص کہتا میں نہیں پڑھتا، علیہ عزب اللہ ثم علیہ عزب اللہ، تو گویا اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے اور اس انکار کرنے کی وجہ سے آج بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور قرآن مجید کی آیت یہ ہے اقیم الصلاۃ نماز پڑھو ولا تکونوا من المشرکین مشرکوں جیسا عمل نہ مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ کیونکہ مشرک نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. آپ حیران ہوں گے ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے سنی بھی ہوگی کہ جس شخص پر اللہ نے حج فرض کیا ہے اور وہ حج فرض ادا نہیں کرتا تو اللہ کو ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. اور اس کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ چونکہ اہل کتاب یہود و نصارہ حج نہیں کیا کرتے تھے بیت اللہ کا اس لیے فرمایا کہ اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ جو شخص باوجود قدرت و استطاعت کے اگر حج نہیں کرتا تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے. گویا حج نہ کرنا یہ یہودی اور نصرانیوں کا عمل اور نماز نہ پڑھنا یہ مشرکوں سے عمل ہے. اس لیے کہ یہود و نصارہ نماز پڑھا کرتے تھے ان کے دین میں مذہب میں جس قسم کی بھی نماز تھی وہ نماز پڑھا کرتے تھے لیکن حج نہیں کرتے تھے. اور مشرکین مکہ حج کیا کرتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھا کرتے. تو قرآن مجید نے کہا کہ مشرکوں جیسے مت ہو جاؤ, مشرک نماز نہیں پڑھتے تو تم نماز پڑھو, اور ادھر حج کے لیے حکم دیا کہ حج کرو اور تم یہودی اور نصرانی مت بنو. تو گویا دونوں طرح سے یہ فرما دیا کہ مسلمان بن کر رہو, مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے, مسلمان حج بھی کرتا ہے, مسلمان زکات بھی دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی. تو بہرحال یہ آخری الفاظ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے وقت. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں. بعض لوگ سستی کرتے ہیں کہ چلو جی شادی میں جا رہے ہیں بعد میں پڑھ لیں گے. سستی نہیں کرنی چاہیے. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نہیں کھلتی یا صبح کی نماز میں میں حاضر نہیں ہو سکتا, تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز پڑھ لو لیکن ساتھ میں کسی کو کہہ دو اٹھانے کے لیے. فقہ کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ نماز میں صبح اٹھنے کا اہتمام کرے, یعنی اس زمانے میں جو بھی ہو سکتا ہے الارم وغیرہ لگا دے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور ساتھی کو کہہ بھی دے جب تم نماز کے لیے اٹھو مجھے بھی اٹھا دینا. آج کل موبائل ہر جگہ ہیں تو کہہ دو بھائی ذرا جو ہے وہ آپ صبح کے بعد گھنٹی بجا دینا. تو یہ ساری صورتیں اختیار کر لینی چاہیے. اگر اس کے باوجود کسی شخص کی آنکھ نہ کھلے تو انشاءاللہ اسے گناہ نہیں ہوگا کیونکہ نیند خود ایک عذر ہے. اگر آنکھ نہیں کھلی, اذان پر بھی آنکھ نہیں کھلی, گھنٹی سے بھی آنکھ نہیں کھلی, کسی کو اٹھانے سے بھی آنکھ نہیں کھلی, اور انتظام سارے اس نے کیے تھے, اب یہ ہے کہ جب بھی اس کی آنکھ کھلے تو اب سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھے. اگر کسی نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ اس کو دیر سے نماز پڑھنے کا گناہ بھی نہیں ہوگا. قضا نماز پڑھی اس نے لیکن امید ہے اللہ رب العزت سے کہ چونکہ ایسا عذر تھا کہ جس پر اسے قدرت نہیں تھی, امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قضا کا گناہ بھی اسے نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت قادر مطلق, لیکن یہ کہ ہم کچھ کریں تو صحیح, ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور یہ کہیں گے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے لیکن ہمیں بھی تو کچھ کرنے کا حکم اسی اللہ غفور الرحیم نے دیا ہے. اگر یہ ایسی بات ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا اس بات کا کہ اللہ غفور الرحیم ہے, آپ بھی چھوڑ دیتے نمازیں. آپ تو زندگی میں کبھی آپ نے تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی اور کوئی زندگی میں نماز آپ نے نہیں چھوڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی نظر میں اور کون ہوگا, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام فرماتے تھے. تو ہم سے تو کسی قسم کا وعدہ بھی نہیں, اس لیے ہمیں تو ان احکامات کی اور زیادہ پرواہ کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماتحتوں کا بھی لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے. خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک کے لیے تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ان پر بہت زیادہ مشقت نہ ڈالیں, بوجھ نہ ڈالیں, ان سے زیادہ کام نہ لیں, بلکہ ایک دو جو ہے اس وقت ملازم بڑھا لیں تاکہ بوجھ ہلکا ہو جائے سب سے. اور دوسری بات یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس سے بگڑ جاتے ہیں ملازمین, تو یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا ہوگا ضرور. اگر بگڑنے کی بات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایسا حکم ہمیں نہ دیتے. تو یقیناً اس سے بگاڑ پیدا نہیں ہوتا انشاءاللہ, بشرطے کہ ہم اعتدال میں رہیں. ضروری تنبیہ میں کوئی حرج نہیں, لیکن ضروری تنبیہ بھی اس انداز میں ہو کہ دوسرے کو کمتر خیال نہ کریں. ہمارے ایک بزرگ نے ایک بات لکھی ہے کہ ملازمین کو کمتر اور حقیر مت سمجھو, وہ بھی تمہارے برابر کے انسان ہیں, اور تمہارے اور ان کے درمیان صرف ایک معاہدہ ہوا ہے, معاہدہ یہ ہے کہ وہ کچھ خدمات انجام دیں گے، اس کے نتیجے میں تم انہیں خدمت کے پیسے دو گے، تو وہ سروس فراہم کر رہے ہیں تم پیسے دے رہے ہو، تو کوئی خدمت اگر انجام دے رہا ہے تو اس سے کمتر درجے کا کیسے ہو گیا؟ اور مثال یہ ہے کہ مثلا کوئی آدمی کسی دکان پر جا رہا ہے، سودا لیتا ہے، تو سودا دینے کے لیے پیسے دیتا ہے، وہ مال دیتا ہے. اب آدمی یہ سمجھے کہ میں سوچوں کہ پیسے دے رہا ہوں لہذا یہ میرا ملازم ہے، حقیر ہے، کمتر ہے، ہرگز یہ بات نہیں. بھائی جب آپ پیسے دے رہے ہیں تو اس سے کچھ چیز بھی تو لے رہے ہیں، وہ آپ کو پیسوں کی چیز دے رہا ہے اور آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں. اسی طریقے سے کوئی خادم، کوئی نوکر جو آپ کے پاس ہے، وہ آپ اس کو تنخواہ دے رہے ہیں اور اس تنخواہ کے بدلے میں وہ خدمات انجام دے رہے ہیں. لہذا دونوں برابر، اللہ کی نظر میں برابر. اس لیے فرمایا کہ ان کو حقیر بھی مت سمجھو، کم تر بھی مت جانو. میرا سلسلے میں بہت کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور معلوم ہونے کے بعد ان کوتاہیوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جن احکام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ضروری خیال فرمایا اور ہمیں وہ احکام دیے بھی، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں سب کو دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک دعا کے لیے درخواست ہے. توبہ خالد 9 سال کی عمر ہے، دماغ میں ٹیومر ہے ان کے اور ریڑھ کی ہڈی میں بھی ٹیومر. امریکہ کے شہر میں رہائش پذیر ہے، ہاسٹل میں، اور انتہائی نازک حالت ہے، مصنوعی سانس دی جا رہی ہے، آنکھوں کی روشنی بھی اس بیماری کے سبب چلی گئی ہے اور بہت تکلیف ہے. بہرحال دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی روشنی بھی بحال کر دے اور زندگی اس کی اللہ تعالیٰ آسان فرما دے اور یہ تکالیف دور فرما دے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سے بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سبھی کے لیے دعا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو اللہ شفا عطا فرما، اس بچے کو اللہ جو بیمار ہے اپنے فضل خاص سے صحت کامل عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے صحت کامل عطا فرما دے. ہمارے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. اپنی ذات کی سوائے اللہ ہمیں کسی کو اے اللہ ہمیں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اکابرین کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب ہماری بھی جان کی، مال کی، ایمان کی حفاظت فرما، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ملک و ملت کی حفاظت فرما، خصوصیت کے ساتھ اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما دے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. ہمیں نیک اور اچھے حکمران عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں بھی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. آپ قادر مطلق ہیں، اے اللہ جس سے چاہیں جو کام لے سکتے ہیں، خیر سے شر پیدا کر سکتے ہیں اور شر سے خیر پیدا کر سکتے ہیں. اے اللہ ہم جن چیزوں کو شر سمجھ رہے ہیں اسی سے ہمارے لیے خیر پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما دے. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.